وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي رحمه الله قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جي حديث مسدر احمد اور سنن اربعہ کی حدیث ہے، مسدر حاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے. ابن الدیلمی علماء تابعین میں سے یہ کہتے ہیں کہ اتیت ابی بن کعب، میں صحابی رسول ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا. فقلت له، میں عرض کیا، فی نفسی شیء من القدر، میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شک ہے، کچھ شبہ ہے، کوئی کھٹک سی ہے اور میں پریشان ہوں. فحدثنی بشیء، مجھے کچھ بتائیے تقدیر کے بارے میں. لعل اللہ یذہبہ من قلبی، شاید اللہ تعالی آپ کی باتیں سن کر اس خلجان کو، اس کھٹک کو میرے دل سے نکال دے جو وہم اور شبہ شیطان وارد کر رہا ہے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی باتوں سے اس کو نکال دے. تو جناب ابی بن کعب نے فرمایا: لو انفقت مثل احد ذهبا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، ما قبلہ اللہ منک، تو اللہ تعالیٰ تم سے وہ قبول نہیں کرے گا، حتی تؤمن بالقدر، جب تک تقدیر پر ایمان نہ لاؤ. وتعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک، اور جب تک تمہیں یہ علم نہ ہو کہ جو چیز تمہیں حاصل ہوئی اس کا نہ حاصل ہونا ممکن نہیں تھا، اور جو حاصل نہیں ہوئی اس کا حاصل ہونا ممکن نہیں تھا. جو چیز حاصل ہو گئی اس لیے ہوئی کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جو حاصل نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ حاصل نہیں ہوگی. لہذا اس طرح اللہ کی تقدیر پر ایمان لاؤ، جب تک یہ ایمان کی کیفیت نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی نیکی، کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے. تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره. کہ ایمان کیا ہے؟ تمہارا ایمان لانا اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، روز آخرت پر، اور تقدیر پر، خیر ہو یا شر ہو. یہ ایمان کے ارکان میں سے. تو اس کی نفی کرنے والا یا انکار کرنے والا یا اس بارے میں شبہات کا شکار، بھلا اس کی نیکیاں کہاں قابل قبول ہوں گی؟ جو شخص ایمان کا انکار کرے، من یکفر بالایمان، من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، جو شخص ایمان کا منکر ہے، کسی شعبے کا منکر ہے، کسی رکن کا منکر ہے، اس کے سارے عمل برباد ہیں، تمام نیکیاں اس کی عکارت جائیں گی. تو اس طرح تقدیر پر اگر ایمان میں یہ خلجان ہوگا، شک و شبہ ہوگا، تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. بولو مت اللہ غیر ہادہ نکن تم اہل النار، اس عقیدے کے علاوہ اگر کسی اور عقیدے پر مر گئے تم اہل النار میں سے ہوگے، اہل جہنم میں سے ہوگے. تو ابی بن کعب کی یہ تقریر انہوں نے سنی، ابن دہلمی نے. فرماتے ہیں کہ پھر میں عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا، حذیفہ بن یمان کے پاس آیا، زید بن ثابت کے پاس آیا رضی اللہ عنہ، فکلہم حدثنی بمثل ذالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب نے مجھے نبی علیہ السلام سے یہی حدیث بیان کی. معنی یہ مرفوع حدیث ہے کہ سب نے مجھے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث بیان کی کہ اس کے بغیر اگر مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا اگر ایمان بالقدر میں تمہیں کوئی شک اور شبہ ہو. تو اس کا تقاضا پھر یہ ہے ایمان بالقدر کا، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اپنی زندگی میں صبر کا وصف پیدا کریں، انبیاء کرام کے واقعات پڑھیں، ایوب علیہ السلام کا صبر علی المرض، یعقوب علیہ السلام کا صبر علی فراق ابنہ، اور سارے انبیاء کی تاریخ صبر سے بھری پڑی. یہ صبر اہل عظیمت کا راستہ ہے، اور صبر کرنا یہ حقیقتاً تقدیر پر ایمان لانا ہے. اور انبیاء کی زندگیاں اسی عظیمت پر قائم ہیں، صبر پر، توکل پر اور اس استقامت پر. ابراہیم علیہ السلام کتنا صبر، صبر ہی صبر. نوح علیہ السلام پوری زندگی صبر کی آئینہ تھا، 950 سال. اللہ تعالیٰ کی نصرت کب آئی، اس کی مدد کب آئی، اللہ نے کتنا آزمایا، یعنی صدیوں آزمایا، صدیوں. اور پھر اللہ رب العزت کی نصرت آئی. یاد رکھو دین حق کا جو عمل، اس کا غلبہ، اس کی کامیابی، اس کو دنوں یا گھنٹوں پر محمول نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی ابتلاء بعض اوقات سال ہا سال قائم رہتی، صدیاں قائم رہتی. اللہ جھنجھوڑتا ہے، آزماتا ہے. اور یہ ابتلاء جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت، اگر صبر کی توفیق ملے تو تقدیر پر ایمان لانا یہ عین صبر ہے. بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، امراض ہوتے ہیں، دکھ درد ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک انسان اچھے عمل کرتا ہے مگر اس کے باوجود اس کو نقصان ہوتے ہیں. صبر کرے، تقدیر پر ایمان، یہ اس کا تقاضا ہے. تو انبیاء کی سیرتیں پڑھے، سلف صالحین کی سیرتیں پڑھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، پوری زندگی صبر سے عبارت ہے. مکہ میں 13 سال صبر الدعوہ کے سال ہے، 13 سال صبر الدعوہ. مدینہ کے 10 سال صبر الجہاد سے عبارت ہے. مکہ میں 13 سال دعوت کے ایوانوں میں، اور مدینہ کے 10 سال جہاد کے میدان، مسلسل صبر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
بورك يا أخي، بارك الله فيك. باب ما جاء في المصورين، مصورین کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہو. مصور تصویریں کھینچنے والا، بنوانے والا، بنانے والا مصور ہے، تصویریں بنانے والا، تصویریں بنوانے والا، یا ایسا شخص جو کسی مصور کا اتخاذ کرے، کسی مصور کا انتظام کرے کہ میری طرف سے تم تصویریں بناؤ فلاں تقریب کی، فلاں شخص کی. تو ان سب کا کیا حکم ہے؟ تصویر کے 2 قسمیں، ایک تصویر ذی روح ہے کی، ذات ارواح، ایسی چیزوں کی جن میں روح ہے، انسانوں کی، جانوروں کی. اور ایک تصویر غیر ذات ارواح کی، کوئی دیوار ہے، کوئی پھول ہے، کوئی درخت ہے، کوئی پہاڑ ہے، غیر ذی روح. غیر ذی روح کی تصویر مطلقاً جائز، کوئی اس میں قباحت نہیں، لیکن ذی روح کی تصویر جو ہے وہ حرام ہے. وجہ حرمت حدیث میں بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفت خلق ہے، اللہ مصور، خالق اور مصور اللہ تعالیٰ ہے، تو جو لوگ تصویریں بنائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق، یہ صفت جو مصور ہے اس سے تشبہ اختیار کر رہے ہیں، یہ مشابہت خالق اور مخلوق کی. یعنی مخلوق چاہ رہی ہے اس صفت میں ہم اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کریں. ایک انسان کی شکل اللہ نے بنائی، اس کو پیدا کیا، خلق کیا اور اس کی شکل بنائی، اسی شکل کو آپ اتاریں تو جو کام اللہ نے کیا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تشبہ. اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، اور اس کی بڑی وعیدیں جو ہیں وہ دین اسلام میں وارد ہیں، بڑی وعیدیں وارد ہیں. چار حدیثیں ابھی آپ سامنے پڑھی گئی ہیں اور چاروں میں یہ وعیدیں موجود ہیں. ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قال اللہ تعالی, اللہ فرماتا, حدیث قدسی ہے, فمن اظلم ممن ذهب يخلق خلقه, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میری خلق کی طرح خلق کرے, میری خلق کی طرح خلق کرے, میرے بنانے کی طرح بنائے, میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرے. فلیخلق ذرہ, اے لوگو آؤ ایک ذرہ بنا کر دکھاؤ, میرا چیلنج قبول کر لو, ایک ذرہ بنا کر دکھاؤ. ذرہ یہ واحد کا صیغہ اس کی جمع اب ذر بغیر تا کے, اور یہ چھوٹی چونٹی کو ذرہ بولتے, چھوٹی چونٹی کو. اور یخلق حبہ, یہ ایک دانہ اناج کا پیدا کر کے دکھائیں, بعض لوگوں نے اس سے گندم کا دانہ مراد لیا ہے. اور یخلق شعیر, یہ ایک جو کا دانہ پیدا کر کے دکھائیں, ایک دانہ سے پیدا کر کے دکھا, اگر واقعی خالق ہو یہ کام کر کے دکھاؤ. تو اس میں تصویر کی حرمت کی طرف اشارہ, اس کو ایک ظلم عظیم کہا اور سب سے بڑا ظلم کرا دیا, کیونکہ تصویر میں بھی خلق اور تصویر کا عنصر پایا جاتا ہے. تو یہ بنانا یا بنوانا اللہ تعالیٰ کی صفت خلق کے ساتھ ایک طرح کا تشبہ ہوگا. وَلَهُ مَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہ اَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اشد الناس عذاب یوم القیامہ, کہ قیامت کی سب سے سخت عذاب کن کو ہوگا, الذین یضائحون بخلق اللہ, جو اللہ کی خلق کے ساتھ تشبہ اختیار کرتے. اس تشبہ اختیار کرنے کا معنی کیا ہے؟ دوسری حدیث میں یہی متن ان الفاظ کے ساتھ ہے, اشد الناس یوم القیامت المصورون, کہ سب سے سخت عذاب قیامت کے دن مصورین کو ہوگا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ اللہ فین یضاحون بخلق اللہ کون ہے؟ مصورین, جو اللہ کی خلق کے ساتھ تشبہ اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خلق کی طرح وہ خلق کرتے ہیں, تشبہ اختیار کرتے ہیں, مصور بنتے ہیں, انہیں قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا. اور تیسری حدیث ابن عباس کی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کل مصور فی النار, ہر مصور جہنم میں جائے گا, ہر مصور جہنم میں جائے گا, یجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم, اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا اور اس کی بنائی ہوئی ہر فوٹو, اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نفس جہنم میں پیدا کرے گا, ایک نفس اللہ تعالیٰ اس کی ہر تصویر کے بدلے پیدا کرے گا. اگر سو تصویریں بنائیں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ سو نفس جہنم میں پیدا کرے گا, ان سو نفسوں کا عذاب بھی اسے ملے گا, جو ان کا عذاب ہوگا بھی اس شخص کو لاحق ہوگا. یعذب بها فی جہنم, اور وہ بندہ ان سو جتنے بھی نفس ہوں, سو ہوں, دس ہوں, بیس ہوں, ان کے بدلے ان کی جگہ اسے جہنم میں عذاب دیا جائے. یعنی شدید ترین وعیدیں ہیں, شدید ترین. ولہما, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے ابن عباس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صور صورة فی الدنیا, جو شخص ایک تصویر بنائے گا دنیا میں, کلف ان ينفق فیہا الروح ولیس بنافخ, اسے اس بات پر مکلف کیا جائے گا قیامت کے دن کہ اپنی بنائی ہوئی تصویر میں روح ڈالو, جان ڈالو, روح پھونکو اس میں, ولیس بنافخ, اور کبھی اس میں روح نہیں پھونک سکے گا. قل الروح من امر ربی, کہہ دو کہ روح جو ہے میرے پروردگار کے امر سے ہے, کون پھونک سکتا ہے؟ تو بڑی شدید ترین وعیدیں ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام کا عمل اس بارے میں کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ابو الحیاج کی روایت سے فرماتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے فرمایا, الا ابعثک الا ما بعثنی الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہیں کیوں نہ بھیجوں ایک ایسی مہم پر جس مہم پر مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے مجھے ایک مہم پر بھیجا تھا تو کیوں نہ میں بھی تمہیں اسی مہم پر بھیجوں. وہم کیا تھی؟ اللہ تدع سورة الا تمسها ولا قبر مشرف الا صبيته, کہ علی جاؤ یہ فتح مکہ کے بعد ہر گھر میں بت اور ہر چوک چوراہے میں یہ تصویریں اور بت اور یہ مورتیاں, فرمایا کہ جاؤ جو تصویر نظر آئے اسے مسخ کر دو, اسے توڑ پھوڑ دو, مٹا دو, زائل کر دو اس کو. ولا قبر مشرف الا صبيته, جو اونچی قبر نظر آئے اس کو سطح زمین کے برابر کر دو. نبی علیہ السلام نے اس مہم پر بھیجا تو مانا یہ ایک معمول موجود تھا. جہاں ایسی تصویریں ممکن ہوتی وہاں صحابہ جاتے یا کسی کو بھیجتے تاکہ ان کو زائل کر دو, مسخ کر دو, مٹا دو, ان کو توڑ پھوڑ دو. تو جناب علی بن ابی طالب نے ابو الحیاج اپنے شاگرد کو جو تابعی تھے اسی مہم پر بھیجا کہ تصویریں مٹا دو, اونچی خبروں کو سطح زمین کے برابر کر دو. یہ معمول تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تصویریں حرام ہیں. ایک اور حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پردہ دیکھا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک پردہ ستر, اس پر تصویر تھی. تو تقی جرب غضب, نبی علیہ السلام کا چہرہ تبدیل ہو گیا, آپ غضبناک ہو گئے اور آپ نے کیا فرمایا, ان اصحاب هذه الصور, ان تصویروں والے جو ہیں, یعذبون یوم القیامہ, انہیں قیامت کے دن مبتلا عذاب کیا جائے گا, عذاب دیا جائے گا ان کو. ویقال لهم احیوا ما خلقتم, اور ان سے کہا جائے گا کہ جو چیزیں تم پیدا کر کے آئے تھے دنیا میں ان میں جان ڈالو, جو چیزیں بنا کر آئے تھے ان میں جان ڈالو. تو کوئی جان ڈال سکے گا؟ کیسے جان چھوٹے گی؟ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے عافیت میں رکھے. میرے دوست اور بھائیو, پہلا جو شرک قوم نوح میں جو ہوا, دنیا کا پہلا شرک, اس کی اساس تصویر تھی, ان کے پہلے مجسمے بنائے گئے. اس دور کی سائنس یہی تھی مجسمے بنانا, ان کے پاس کوئی کیمرے ویمرے نہیں تھے. اس دور کی ترقی کی انتہا یہی تھا کہ وہ مجسمے بنا سکتے تھے. آگے چل کر اس میں تطور ہوا اور تصویر اور رنگ اختیار کر گئی, آگے چل کر کچھ اور ہوا, آگے چل کے کچھ اور ہوا, اور ہمارے پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو ہر دور کی تصویر سازی کی اپنی ایک ترقی ہے اور اپنا ایک نظام ہے. اس دور کی سائنس اتنی ہی تھی کہ مجسمے بنا, چنانچہ مٹی کے مجسمے, مورتیاں بنائی گئیں, جیسی بھی رکھی گئیں, اور یہ چیز آگے چل کر شرک کا باعث بنا. اور میں کہتا ہوں کہ جو علماء یا نیک لوگ ہیں, صالحین ہیں, ان کی تصویر زیادہ خطرناک ہے بنسبت کسی فلمی ہیرو کے, کسی فلمی ہیروئن کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہیرو یا ہیروئن اس کی تصویر لوگ دیکھیں گے مگر تقدس کے ساتھ نہیں, کسی احترام کے ساتھ نہیں, وہ کوئی اور ہی رنگ ہوگا. لیکن علماء کی تصویر, مشائخ کی تصویر جب دیکھیں گے تو تقدس کا رنگ ہو, احترام کا رنگ ہو. اور شیطان یہیں سے باہر کر, یہ تقدس پیدا کرتا ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, اور ان کی پوجا شروع ہو جاتی ہے اور غلو داخل ہو جاتا ہے, زیادہ خطرناک. تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے. افسوس یہ کہ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات تصویر سازی سے خالی نہیں ہوتی, تصویر سازی اور بڑی بے غیرتی کے ساتھ. یعنی فوٹوگرافر کا انتظام ہوتا ہے اور وہ کیمرے لے کر آتے ہیں, اجنبی نامحرم, اور ان کو اندر چھوڑ دیے جاتے ہیں, جاؤ جا کر تصویریں بناؤ. یہ سب ہماری بہو بیٹیاں بیٹھی ہیں, ان کی تصویریں بناؤ جا. یہ دیاست دیوس لوگ یہ کام کرتے ہیں. یعنی تصویر سازی حرام اور ساتھ یہ دیاسا کام ہے, ایک اجنبی کو کھلی چھوٹ دے دی کہ ان کے جیسے مرضی اینگل بناؤ, جس طرح ان کو چاہو دیکھو. تو کتنا کوہرام مچتا ہوگا, کتنی بے غیرتی کا معاملہ. تو اللہ تعالی ہمیں عافیت دے اور استقامت دے اور اس گناہ سے محفوظ رکھے. جی.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منعقة للسلعة ممحقة للكسب. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمق زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته
جعل الله
بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه.
أحسن, تبارك الله فيك. باب ما جاء في كثرة الحلف. كثرة الحلف کا کیا حکم؟ ایک شخص بار بار قسمیں کھاتا ہے, بار بار جو قسم کھاتا ہے, یہ چیز شرعی مقاصد کے خلاف ہے اور کمال توحید کے منافی ہے. کمال توحید کے منافی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے منافی ہے کہ بات بات پر اللہ تعالیٰ کو سامنے لاؤ اس کی قسم کھا کر، یہ اس کی تعظیم ہے، یہ اس کا وقار اور مقام ہے۔ لہذا اپنی زبان کے معاملات کو دیکھو، کنٹرول کرو اس پر۔ اور کچھ لوگ بار بار قسم کھانے کے عادی، اپنی اس حرکت سے گریز کریں وہ، یہ بار بار قسمیں کھانا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی۔ اور چونکہ جب بندہ قسمیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے تو بعض اوقات جھوٹی قسم بھی کھا جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور جھوٹی قسم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی، اور یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا اس معاملے میں اچھی طرح سوچنا، سمجھنا اور اپنی زبان کے معاملے پر غور کرنا ضروری ہے۔ حلف کا مقصد کیا ہے؟ حلف کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، جیسے نمبر ایک، محلوف علیہ کی تاکید، جس پر آپ قسم کھا رہے ہیں اس کی تاکید۔ محلوف علیہ کیا؟ وہ کام جس پہ قسم کھائی جائے، جس پہ قسم کھائی جائے۔ مثلا بیٹا باپ سے کہے کہ اللہ کی قسم میں مدرسے میں گیا تھا، اللہ کی قسم میں نماز پڑھی۔ یہ نماز پڑھنا محلوف علیہ ہے، اور یہ قسم جو ہے اس محلوف علیہ کی تاکید، اپنی بات کو موقت کرنے کے لیے قسم کھانا۔ اور قسم کھانا کیا ہے؟ یہ تعظیم خالق کی، خالق کی تعظیم قسم کھانا۔ لیکن اگر بندہ کثرت حلف کو عادی ہو جائے تو بعض اوقات بہت ہی باتوں میں جھوٹ یا کذب کی آمیزش ہوتی ہے، اور یوں قسم جھوٹی قرار پائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کی تعظیم شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس کے تین معنی ہیں، ایک یہ کہ بہت قسمیں نہ کھاؤ، بات بات پر قسم نہ کھاؤ، بہت قسمیں نہ کھاؤ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، ایک معنی۔ دوسرا معنی، اپنی قسموں میں حانث نہ بنو، گناہگار نہ بنو، کہ ایسا نہ ہو قسم کھاؤ اور وہ جھوٹی ہو، حنس اور گناہ لازم آئے گا۔ اور تیسرا معنی یہ کہ اگر جھوٹی قسم کھا لو تو پھر اس کا کفارہ ادا کرو، کفارے کے بغیر نہ چھوڑو۔ جھوٹی قسم کھانا یا قسم کو توڑنا، اس کا کفارہ ادا کرو، جو کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو لباس فراہم کرنا وغیرہ، کفارہ ادا کرو۔ تو یہ واحفظوا ایمانکم، تو اس کے معنی میں سے ایک معنی، بار بار قسمیں نہ کھاؤ، کیونکہ کثرت حلف جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے منافی ہے، اور جو روح توحید ہے اس کے خلاف ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للکسب۔ زیادہ قسمیں کھانا، یہ اس کے تاجر مراد ہے، جو سودا بیچ رہا ہے، سامان فروخت کر رہا ہے اور قسمیں کھا رہا ہے، قسمیں کھا کھا کر اپنے سودے کی بہتری، اس کا خالص ہونا وغیرہ ذکر کر رہے۔ فرمایا کہ اس طرح قسمیں کھا کر سودا بیچنا، اس سے سودا بک جائے گا اور خریدار آپ کی قسم پر اعتماد کر کے وہ مال لے لے گا۔ منفقۃ للسلعہ، قسمیں کھانے سے سودا بک جاتا ہے اور مال فروخت ہو جاتا ہے، لیکن ممحقۃ للکسب، اس کسب کی برکت کو مٹا دیتا ہے۔ جو شخص اپنی تجارت میں اللہ تعالیٰ کی قسم کو شامل کرتا ہے اور بات بات پر قسمیں کھاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا سودا تو بک جائے گا، مگر اس کی جو قیمت اس کو حاصل ہوگی، اس کو قسم اور منافع ملے گا، اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ برکتیں چھین لے گا۔ تو بہت جلد سکے اس کو سودا اس کا بک گیا اور مال آ گیا اس کے پاس، مگر برکت نہیں ہوگی، برکت سے خالی ہوگا۔ وعن سلمان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان تین افراد سے۔ معنی اوروں سے کرے گا، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہو رہی ہے، اوروں سے کرے گا۔ اس کا متکلم ہونا برحق ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، ان تین سے کلام نہیں کرے گا. کلام سے مراد رحمت کا, محبت کا کلام. بلا یزکیہم, نہ ان کو پاک کرے گا. پاک ہوں گے تو جنت کے قابل ہوں گے, ان کو پاک نہیں کرے گا. قیامت کے دن گناہوں سے پاک انسان کیسے ہوگا؟ گناہ اگر بخشا نہیں جا سکے, بخشوا نہیں سکا, تو اسے پاک کیسے ہوگا؟ جہنم کی بھٹی میں جا کر جہنم کی آگ اسے جلائے گی, ان گناہوں کی جو غلاظت اور خباثت, جہنم کی بھٹی جلائے گی. اور جب وہ بالکل جل جل کر پاک صاف ہوگا, اگر عقیدہ ٹھیک ہے, پھر وہ جنت کے قابل قرار پائے گا. اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. بلہم عذاب علیم, دردناک عذاب ہے ان کے لیے. کون ہے تین افراد؟ اشیمت زانی, ایک اشیمت جو زنا کرے. اشیمت سے مراد کون ہے؟ جس کے سیاہ بالوں میں کچھ سفید بال آ جائے, بڑھاپے میں داخل ہو رہے ہیں, سیاہ بال میں کچھ سفید بال شامل ہو جائیں, اور اب بھی وہ برائیاں کر رہے ہیں, اب بھی وہ غلط کام کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پہ کلام نہیں کرے گا, اس کو پاک نہیں کرے گا. زانی تو ہر غلط ہے. اشیمت کو خاص کیوں کیا گیا؟ کہ اشیمت بوڑھا زانی, جس کے سر اور بالوں میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے, اس لیے کہ بڑھاپے کے باوجود اس کا زنا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ زنا اس کی فطرت میں داخل ہو چکا. اب تو بوڑھا ہو چکا, زندگی گزار چکا, اور قوار عذاب معطل ہو چکے, ٹانگیں قبر میں جا رہی ہیں. اب تو اللہ کا خوف کرو. اس کے باوجود وہ اس حرکت کے بارے میں سوچتا ہے, یہ کام کرتا ہے, یہ وعید شدید اس کے لیے, یہ وعید شدید. اشیمت بوڑھا, جس کے سیاہ بالوں میں کچھ سفید بال ظاہر ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کرے گا. دوسرا وہ عائل مستقبل, وہ فقیر جو تکبر کرے. فقیر تکبر کرے, اس فقیر کو تکبر سے کیا کام ہے؟ فقیر کا کام مانگنا, اور مانگنے کے لیے تواضع چاہیے, انکساری چاہیے. یہ تکبر کر رہے, جس کو مانا تکبر کی خصلت اس کی فطرت میں شامل, اس کی عادت بن چکی, جس سے یہ باز نہیں آ رہا. باوجود اس کے متواضع ہو اور تواضع کے ساتھ لوگوں سے بھیک مانگے, تکبر کر رہے. اور تکبر بڑی بھاری اور خطرناک خصلت. لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر, جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو یہ بہت ہی خطرناک خصلت ہے. اور تیسرا شخص کون ہے؟ رجل جعل اللہ بضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سودا بنا لے, مانا اپنے ہر سودے میں اللہ کو لا رہے اور قسمیں کھا رہے, تجارت کرتے ہیں, اللہ کو اپنا بزا اپنا مال بنا لے, اور ہر خریدتے اور بیچتے ہوئے قسمیں کھا رہے. اللہ تعالیٰ اس کو پاک نہیں کرے گا. یہ کثرت حلف, کیونکہ ایسے لوگ اکثر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, یا بے دہانی میں قسم کھائی اور معاملہ غلط ہو تو پھر اس کی سارے معاملے نوٹ ہوں گے, جمع ہوں گے, اور قیامت کے دن اس وعید کا باعث ہوں گے. اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا, پاک نہیں کرے گا, اور عذاب علیم میں ڈال دے گا.